کام ہے جس سے کہا جائے وہ کریں، کرنا ٹھیک ہے بات نہیں. کھانا آپ کے لیے رکھتا ہے وہ لے جائیے، وہ جلدی سے اٹھا کے لے کے پاس دیں گے. کیا بات ہے، میں ان سے کوئی بات کر رہا ہوں، آپ ان کا کام آپ کر رہے ہیں. توجہ یہاں رہنی چاہیے، شہر پر توجہ رہنی چاہیے، دوسروں پہ نظر نہ ہو کے اب اس کے کام آ جائیں، اس کا کام کر دیں. یہ کام اپنے معمولات سے یومیہ میں کروں، راستے میں جا رہے ہیں، کسی کو بوڑھا ہے، کوئی سڑک پار کرانی ہے، مدد کی ضرورت ہے، سامان نہیں اٹھ رہا اس کا پہنچا دیا، جو بھی خدمت کرنی ہو اور شرائط کے ساتھ وہ کروں. ایسا نہ ہو کہ کوئی یتیم لڑکی نظر آ جائے، اس کا سامان پہنچانے اور اس کو گھر تک پہنچا دوں، کوئی بوڑھا آدمی ہو اس کا سامان اٹھا دوں، کوئی بوڑھیا بھی ہو اگر تو حفاظت کے ساتھ شر سے حفاظت رہے، اس کو بھی جو کر سکتے وہ کر دے انسان. مگر جب شہر کے پاس آدمی آئے تو توجہ شہر پہ رکھے، ورنہ فائدہ نہیں ہو، ادھر ادھر نظر نہ ہو، شہر پہ نظر ہو. اپنا معاملہ شہر کے ساتھ رکھو، بس یہاں کسی کی ہمدردی بھی نہ کرو. اپنے سے سب سے زیادہ ہمدردی اپنے سے کرنا چاہیے، سب سے زیادہ اپنے کو محتاج سمجھے تب کام بنے گا، اور دوسروں کی خدمت میں لگ گئے اور اپنے آپ تو کچھ پایا نہیں، ایسی خدمت سے کیا فائدہ. بہت سے لوگ ایسے کام کرتے ہیں، لوگوں کو دین کی طرف متوجہ کرتے ہیں، تبلیغ بھی کرتے ہیں، مسائل بھی بتا دیتے ہیں، اپنی اصلاح کی فکر ان کو نہیں ہوتی. ہمیں بھی تو اپنی اصلاح کرنی ہے. ہمارے حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے، ایک باورچی ہے جو کھانا پکا کے لوگوں کو کھلاتا ہے، سوپ پلاتا ہے، مرون غذائیں بنا کے اچھی لوگوں کو کھلاتا ہے، لوگ واہ واہ کرتے ہیں کہ بہت اچھا بنایا، خود تو کھاتا نہیں، وہ کیا ہوگا سوکھ کے خود تو کانٹا ہو جائے. تو اپنا دین نہ کھوئے آدمی، دوسروں پر نظر کرنا جب دین کے لیے آیا ہے، دوسروں پر نظر کرنا اپنا دین کھونا ہے. اپنا دین نہ کھو. جو بات یہاں بتائی جا رہی ہے اس پہ خوب توجہ اور غور سے اس کو سنو، اور کسی سے واسطہ ہی نہ رکھو. ایک بزرگ کا واقعہ ہے، علامہ خالد کردی رحمت اللہ علیہ حضرت نے سنایا تھا. اپنے شہر کے پاس ہندوستان آئے سفر کر کے، 40 دن لگا. وہ ہندوستان کے بہت بڑے مفتی صاحب نے ان کو خط لکھا کہ آپ کی مہربانی، ایک دن ہمارے یہاں بھی تشریف لائیے، دعوت دی ان کو. تو وہ بڑے عالم تھے، ان کا بھی ادب کیا، انہوں نے ادب سے عرض کیا کہ اس وقت تو میں اپنے شہر سے پیسہ حاصل کرنے کے لیے آیا ہوں 40 دن کے، جب یہ 40 دن ختم ہو جائیں گے پھر انشاءاللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں گا. تو یہ تھوڑی ہے کہ اپنا دین کی فکر ہی نہیں، دوسروں کے مجمع لگانے کی فکر، کسی کو یہ ہے کہ لوگ اکٹھے ہو جائیں، یہ ہو جائے، تو ٹھیک ہے، ایک اطلاع انسان کر دے، جیسے یہ ہمارے فریق صاحب اطلاع کر دیتے ہیں تو یہاں دین کی بات ہوتی ہے. اس سے آگے کسی کو پکڑ کے کھینچ کے نہیں لاتے کہ ذرا آ جاؤ اور فلانا کرو، خوش آمد نہیں کرتے، خوش آمد تھوڑی کرتی. دین کی بات جس کو طلب ہوگی فائدہ بھی اسی کو، اور جس کو طلب نہ ہوگی بے طلب کوئی فائدہ نہیں. بے طلب کی مثال ایسی ہے جیسے وہ برتن الٹا رکھا ہوا، اس میں لاکھ آبشار گرا دو کچھ نہیں بنے، اور جو طلب کا پیالہ لے کے آئے گا وہ جائے گا پل جائے گا، سیدھا اس کا برتن صحیح ہوگا، سیدھا ہوگا. شہر پہ توجہ ہوگی، فکر کی اسلام کی فکر ہوگی، طلب ہوگی، اس کو بقدر طلب مل جائے گا. اس لیے اقرار کو بھی پڑھا تھا نا، لیکن بقدر زر الگ ہے نصاب بنتی ہے آرزو کے لہو سے شراب، اللہ کی محبت کی شراب اپنی آرزوؤں کا خون کرنے سے ملتی ہے، مجاہدات سے ملتی ہے، پلنگ پر پڑے پڑے سوچ سوچ کے نہیں ملتی، بلکہ اعمال کو اختیار کرنا اور ان اعمال کو اختیار کرنے میں جو مشقت ہو اس کو ہنسی خوشی برداشت کرنا، جو ہنسی خوشی کیوں؟ اس لیے کہ اس میں اللہ کا فائدہ تو نہیں، ہمارا فائدہ ہے، جب ہمارا فائدہ ہے تو ہمیں اس کو فائدے کو آدمی خوشی خوشی لیتا ہے یا روتے دھوتے لیتا ہے؟ اپنا فائدہ رہے تو خوشی خوشی لینا چاہیے، اس مشقت کو برداشت کریں، پھر دیکھو یہ اعمال سے کام بنتا ہے، جذبات سے محض جذبات سے کام نہیں چلتا، جذبات بھی کام کے ہیں لیکن محض جذبات کام کے نہیں ہیں، جذبات ہی بنا مجذوب اپنے شاد رہے، جذبات ہیج ہیں جو مرتب عمل نہ ہو، بس سوچے ہی جا رہے ہیں، ارادے باندھتا ہوں سوچتا ہوں توڑ دیتا ہوں، ابھی کل ہی مصرے کو تھوڑا سا موقع کی مناسبت سے تبدیل کر دیا، کوئی تو ارادے باندھتا ہے سوچتا ہے تو کہتا ہے کہ ارادے باندھتا ہوں سوچتا ہوں توڑ دیتا ہے، کوئی توڑ دیتا ہے اس کو، ابھی اس میں بہت سے راز ہے وہ نہیں بتاؤں گا، اور اس میں معذر مذکر محنت کا بھی جو ہے راز ہی میرے نے، تو یہ ارادے باندھنا جو ہے اور سوچتے رہنا اس سے کام نہیں چلتا، بلکہ اعمال کو اختیار کرنے میں مشقت کو ہنسی خوشی برداشت کر، بس پھر دیکھیں آپ کیسے راستہ طے ہوتا ہے، تو شہد پر توجہ ضروری ہے، اور طلب اور اسلام کی فکر سب سے زیادہ اپنی ہونی چاہیے، سب سے زیادہ اپنی، دیکھو ہر جگہ ہر دعا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھنا ہے پہلے اپنے لیے مانگ، اپنے لیے مانگنا سنت ہے، مثلاً اللہم امت کے لیے دعا کر رہے ہیں لیکن پہلے اپنے لیے اللہم ارحمنی وارحم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے پہلے تو امیدوار اور محتاج ہم ہیں اللہ کی رحمت کی، ساری امت کو بخش دیا گیا خدا نہ خواستہ وہ امت کے لیے مانگنے والا ہی نہ رہتے ہیں، اپنے لیے تو مانگے ہی نہیں، پہلے اپنے کھانے کی فکر کرو، اگر صبح شام خدمت خلق کر رہے ہیں اور روٹی خود نہیں کھا رہے ہیں تو اگلے دن تو پھر خود دوسروں کی خدمت کے محتاج ہو جائیں گے، پہلے اپنا پیٹ بھرو اس کے بعد پھر دوسروں کی بھی فکر کرو، قرآن کو سکوں اور آگلی کو نہ، ہر جگہ سبق موجود ہیں، ہر جگہ ہمارے لیے راستہ متعین ہے، اس راستے پر چلنا ہے، اپنا راستہ خود متعین کرنے والا بھٹکتا رہے گا، منزل پہ نہیں پہنچے گا، پہلے اپنے آپ کو بچاؤ، اپنی فکر کرو، پھر اولاد کی ہے لویال کی، پھر اس کے بعد گھر کے باہر والوں کی فکر کرو، اشعار میرے مرشد محبوب سیدی و سندی محبی و محبوبی مرشدی و مولائی عارف اللہ مجدد زمانہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمت اللہ علیہ کے عاشق صادق اور رفیق اور خلیل اور صدیق وقت اور قلندر زمان سیدی و سندی محبی و محبوبی مرشدی و مولائی صدیق وقت قلندر زمان حضرت مولانا سید فیشر جنید میر صاحب نور اللہ مرقدہ کے ہیں. یہ حقیقت میں شیخ کی مدح میں اشعار ہے, شیخ کی تعریف میں, اور بلا شبہ حضرت نے حضرت والا رحمت اللہ علیہ کے لیے اشعار پڑھے ہیں. حضرت کی یہی شان تھی. اب حضرت کے ان اشعار کو میں اپنے تینوں مشائخ کے لیے سہارا بناتا ہوں. تو ان کی شان میں یہ اشعار, تینوں مشائخ کی شان میں یہ اشعار پڑھ رہا ہوں. بھگوان نے کس قیامت کی تڑپ پختے افسانے میں ہے, کس قیامت کی تڑپ پختے افسانے میں ہے. جلو فرما کون میرے دل کے کاشانے میں ہے, جلو فرما کون میرے دل کے کاشانے میں ہے. من آ رہا کوئی حس آئی نہ پانے میں ہے. جلو فرما یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات میرے دل میں موجود ہے, اور اس کے دل میں موجود ہونے کا کارنامہ سر انجام دیا میرے شہر نے. مانگے آرائش کوئی اس آئینہ خانے میں, میرے دل کی صفائی اور غیر اللہ کو نکالنا, اس کی کانٹ شاٹ میں سے تمام اخلاق حضیرہ کی صفائی میرے شہر کر رہا ہے, اس کی باغبانی کر رہا ہے میرے دل کی, اس کو خوش نما بنا رہا ہے اخلاق حمیدہ سے, تاکہ اللہ تعالیٰ کی ذات اس میں آ جائے. جلوہ فرما کون میرے دل کے کاشانے میں. اسی لیے حضرت نے فرمایا کہ منزل جتنی قیمتی ہوتی ہے رہبر بھی اتنا قیمتی ہوتا ہے. جیسے جیسی منزل کی قیمت ہے اور قدر و قیمت ہے, ویسا ہی اس کا رہبر قیمتی ہوتا ہے.
جلوہ فرما کون میرے دل کے کاشانے میں, جلوہ فرما کون میرے دل کے کاشانے میں ہے. ماوی آرائی کوئی آئینہ خانے میں ہے, ماوی آرائی کوئی آئینہ خانے میں ہے. تم بھی اے صحبا سنساور ٹکڑے ٹکڑے ہو نہ جائے, تم بھی اے صحبا سنساور ٹکڑے ٹکڑے ہو نہ جائے. اس نگاہ ناز کی میں میرے پیمانے میں ہے, اس نگاہ ناز کی میں میرے پیمانے میں ہے. تم نے سہبان ساگر ٹکڑے ٹکڑے ہو نہ جائے, اس نگاہ ناز کی میں میرے پیمانے میں ہے.
حضرت کیوں فرما رہے ہیں کہ میرا جو ابھی بات ہو رہی تھی نا زب کی, برتن کی, کیسا برتن ہوگا, ویسے ہی اس میں اگر چھوٹا سا تنگ برتن ہوگا, منہ اس کا تنگ ہوگا تو اس میں کچھ بھرے گا نہیں. زب جتنا دل صاف کر کے لائے گا, جتنا شہد سے اس نے زن لے کے آئے گا, اور یہ اس نے زن یہ نہیں ہے کہ میرا شہد بہت بڑا عالم ہے یا بہت عالم فاضل ہے, بلکہ اس نے زن یہ ہو کہ اللہ کے قرب کی شرار اسی شہد سے مجھے ملے گی, میرے لیے میرا شہر سب سے زیادہ نافع ہے, اسی سے مجھے اللہ کا راستہ ملے گا. اور اس میں جتنا حسن زن طالب کا ہوگا, جیسے یہ حسن زن ہے مثال برتن کی, برتن جتنا صاف اور کھلا ہوا ہوگا, دل کھلا ہوا ہوگا, شہر سے دل ملتا ہوگا, مناسبت ہوگی سب بات, تو اتنا ہی زیادہ اس کو اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے اتنا ہی. اور جو دلوں کے اندر شکوک و شبہات ہوتے ہیں بدگوانیاں ہوتی ہیں اور اعتراضات چھپے ہوئے ہوتے ہیں کہ ایسا کیوں کیا ایسا کیوں کیا, تو پھر اس طالب کو وہ طالب ہی نہیں, اور اگر ہوگا بھی تو اس کو فائدہ نہیں ہوگا. تو فرما رہے ہیں کہ یہ صابر, یعنی جس میں شراب ڈالی جاتی ہے اللہ کی محبت کی شراب, تو وہ اتنی تیز ہے اللہ کی مستی ایسی اس میں تیز والی شراب ہے اللہ کی محبت کی کہ کہیں میرا یہ وجود ہی نہ باقی نہ رہے, فرائی نہ ہو جائے, برتن ٹکڑے ٹکڑے نہ ہو جائے. شہد کی قرب مستی یا قرب ایسی تیز ہے, ایسی شاندار اور ایسی اعلیٰ ہے کہ ہر کہیں ایسے نہ ہو کہ ہمارا برتن اس کا تحمل ہی نہ کر سکے. کچھ کچھ مفہوم ہے یہ, اشعار کی کوئی تشریح نہیں کرتا ہوں, کچھ کچھ مفہوم جو اللہ تعالیٰ دل میں عطا کر دیتے ہیں تاکہ اشعار پہ سن کر صرف سبحان اللہ کہہ دینا جو ہے وہ اس کا مطلب بھی تو کچھ پتا ہو, کہنے والا کیا کہنا چاہتا ہے. اللہ کرے کہ میری یہ جو مفاہیم ہے وہ ٹھیک ٹھیک ہو.
تم دیے سن بات صابر ٹکڑے ٹکڑے ہو نہ جائے, تم دیے سہ بات صابر ٹکڑے ٹکڑے ہو نہ جائے.
کیا بات, اس میں کوئی گڑبڑ ہے کیا؟
تم دیے سہ بات صابر ٹکڑے ٹکڑے ہو نہ جائے, اس نگاہِ ناز کی میں میرے سہبانے میں تیرے تم کے ایک قطرے کا ہے یہ ادنا اثر, تیرے تم کے ایک قطرے کا ہے یہ ادنا اثر, سر کٹانے کی تمنا تیرے مستانے میں ہے, تیرے تم کے ایک قطرے کا ہے یہ ادنا اثر, سر کٹانے کی تمنا تیرے مستانے میں ہے.
یہ مجھے سہل ہو گئی منزلیں کہ ہوا کے رخ بھی بدل گئے, تیرا ہاتھ ہاتھ سے آ لگا تو چراغ راہ کے جل گئے. اب پہلے گھبراتے تھے دین پر عمل کرنے سے, اب جان بھی دینے پر تیار ہو گئے. اللہ کی محبت کا وہ اثر ہوا نگاہوں کے ذریعے. میں کشو یہ تو میں کشی, رندی ہے میں کشی نہیں, آنکھوں سے تم نے پی نہیں, آنکھوں کی تم نے پی نہیں. اللہ کی محبت کی شراب جو قلب میں اللہ عطا فرماتے ہیں وہ قلب سے ابلنے لگی, آنکھوں سے جھلکنے لگی اور چہرے پر جھلکنے لگی. اور یہ اس کا اثر ہوا کہ اب جان بھی لینے کو تیار ہوں.
تیرے تم کے ایک قدرے قدرے کا ہے یہ ادنا اثر, سر کٹانے کی تمنا تیرے مستانے میں ہے, میرے ساتھی ہے سمندر تو نہ دیکھا تھا کہیں, میرے ساتھی ہے سمندر تو نہ دیکھا تھا کہیں, کشن لبھی مت ربنا تیرے مہمانے میں ہے.
راستہ ٹھیک سے چلے بھی نہیں, ابھی کچھ ٹھیک سے حاصل بھی نہیں ہوا, پھر بھی جو ہے ایک مستی اس کو اور تم اس کے اوپر ایک مستی کاری ہے.
میرے ساتھی ہے سمندر تو نہ دیکھا تھا کہیں, کشن لبھی مت ربنا تیرے مہمانے میں ہے, سامنے تم ہو تو دنیا ہے مجھے خلد بری,
تم ساتھ جاؤ تمہارا ساتھ آتا تو یہ دنیا بھی مجھے جنت معلوم ہو رہی.
سامنے تم ہو تو دنیا ہے مجھے خلد بری, اور قیامت کا زمان تم سے بچھڑ جانے میں ہے, اور قیامت کا زمان تم سے بچھڑ جانے میں ہے, سامنے تم ہو تو دنیا ہے مجھے خلد بری, اور قیامت کا زمان تم سے بچھڑ جانے میں ہے.
جب جاتے تھے حضرت احمد اللہ علیہ کے پاس تو وہاں سے آنے کا جی نہیں کرتا, ایسے اپنے آپ کو کھینچ کے لانا پڑتا تھا, گویا کہ کانٹوں میں سے کپڑے کو نکالنا, کس قدر دل زخمی رہتا تھا. اور جب جاتے تھے واپس تو کچھ لوگ آگے رہتے تھے, وہ تو ایسی جگہ تھی ہمارے حضرت کی تھے، ہر روز آنا جانا ماشاءاللہ تانتا بتا رہے تھے، کوئی جا رہا ہے تو دس آدمی آ بھی رہے، تو اس کو جاتے جاتے حسرت سے دیکھ کے جاتے تھے، اب یہ لوگ لوٹیں گے، شام کو جو لوگ آتے تھے تو ہم ان کو حسرت سے دیکھتے ہوئے جاتے تھے واپس کہ اب ہم جا رہے ہیں اور اب یہ آ رہے ہیں، ایک رشک آتا تھا ان پر۔
سامنے تم ہو تو دنیا ہے مجھے کل دے بڑی، اور قیامت کا کما تم سے چڑھانے ہے، پاک اگر تم ہو تو میں آباد جینا تھا میرا، پاک اگر تم ہو تو میں آباد جینا تھا میرا، ورنہ آبادی بھی شامل میرے ویرانے میں ہے، ورنہ آبادی بھی شامل میرے ویرانے میں ہے، پاک اگر تم ہو تو میں آباد جینا تھا میرا، ورنہ آبادی بھی شامل میرے ویرانے میں ہے، آنکھ جیب کو آتے ہیں تیری آواز سے، آنکھ جیب پاتے ہیں تیری آواز سے، اس قیامت کی طرف تیرے افسانے میں ہے، اس قیامت کی طرف تیرے افسانے میں ہے، آنکھ جیب کو آتے ہیں تیری آواز سے، اس قیامت کی طرف ہو تیرے افسانے میں ہے۔
یہ شعر جو آگے آئے ہیں، اس میں یہ وہ شعر نہیں ہے،
نگاہ چشم کی دل کو میں نے کیا کر دیا، نگاہ چشم کی دل کو میرے کیا کر دیا، چین اس وحشی کو آبادی کا ویرانے میں ہے، چین اس وحشی کو آبادی کا ویرانے میں ہے، نگاہ چشم کی دل کو میرے کیا کر دیا، چین اس وحشی کو آبادی کا ویرانے میں ہے، اب نہ وہ چاہے گا مجھ کو سن لو اہل شرط، اب نہ وہ چاہے گا مجھ کو سن لو اہل شرط، اور وہ میرا غلط اب ساتھی کے پیمانے میں ہے، اب نہ وہ چاہے گا مجھ کو سن لو اہل شرط، اب نہ وہ چاہے گا مجھ کو سن لو اہل شرط، میرا غلط ساتھی کے پیمانے میں ہے، وہ میرا غلط اب ساتھی کے پیمانے میں ہے،
آپ کا
یار نہ قلب عشرت کو بھی ہو جائے عطا، یار نہ قلب عشرت کو بھی ہو جائے عطا، جو طرف بلبل میں جو سوز کروانے میں ہے، جو طرف بلبل میں جو سوز کروانے میں ہے، یار نانی قلب عشرت کو بھی ہو جائے عطا، یار نانی قلب عشرت کو بھی ہو جائے عطا، جو طرف بلبل میں جو سوز کروانے میں ہے، جو تڑپ بل بل میں ہے، جو سوگ پروانے میں ہے، جلو فرما کون میرے دل کے کاشانے میں ہے، نغمہ آرائش کوئی اس آئینہ خانے میں ہے، سامنے تم ہو تو دنیا ہے مجھے پل دے گئی، اور قیامت کا کما تم سے بچھڑ جانے میں ہے، اور پاس اگر تم ہو تو میرا آباد بھی شانا میرا، ورنہ آبادی بھی شامل میرے ویرانے میں ہے۔
حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے نشاط کے متعلق تحریر فرمایا ہے، یہ اس وقت کی بات ہے جب یہ کتاب چھپ رہی تھی. فرمایا کہ تقریباً 40 سال قبل جب اینکر حضرت والا کی خدمت میں حاضر ہوا تھا, حضرت والا کی محبت میں 18 اپریل 1974 کو یہ اشعار موزوں ہوئے, اور جب اینکر نے حضرت والا کو سنائے تو حضرت والا نے برجستہ یہ شعر فرمایا, کیا تعجب ہے جو مضطر ہو گئی, جان عشرت جان اختر ہو گئی. کیا تعجب ہے جو مضطر ہو گئی, جان عشرت جان اختر ہو گئی. خواتین حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات مختلف کتابوں سے جمع کیے ہوئے برائے اصلاح. مانگی ہوئی چیز واپس نہ کرنا. حضرت حکیم الامت فرماتے ہیں کہ عورتوں میں ایک بہت بڑی خرابی یہ ہے کہ مانگی ہوئی چیز میں سستی اور لاپرواہی کرتی ہیں. حالت یہ ہے کہ کوئی چیز منگائی اور کام بھی ہو گیا مگر یہ توفیق نہیں ہوتی کہ واپس کر دیں. یہ مردوں میں بھی ہے بھائی, کام کاروبار میں کوئی چیز کسی سے مانگی, کوئی اوزار مانگ لیا, تو گلاس پانی کا مانگ لیا, لے کے بیٹھ گیا, لے لی تو واپس دے دو. کام ہونے کے بعد یہی بار بار کہتا ہوں اللہ مجھے بھی توفیق دے. یہ نام تو اس کا اصلاح خواتین ہے لیکن مردوں میں بھی اس کی بہت سب ہے, سب کے لیے نام ہے. حضرت فرماتے ہیں کہ جب دینے والا خود ہی مانگتا ہے تب دیتے ہیں, اور خود بھی دیں گی تو ایک عرصے کے بعد اس میں بہت سی چیزیں گم بھی ہو جاتی ہیں اور خراب بھی ہو جاتی ہیں. بعض وقت مہینے گزر جاتے ہیں لیکن چیز واپس ہی نہیں کی جاتی. اگر کسی نے طلب کر لیا تو دے دی, ورنہ پرواہ بھی نہیں ہوتی. گونیت خراب نہ ہو مگر سستی اس قدر ہے کہ حد سے زیادہ. آگے فرماتے ہیں کہ اور ایک بے احتیاطی یہ ہوتی ہے کہ کھانے کے ساتھ جو برتن چلے جاتے ہیں انہیں واپس کرنے کی توفیق بھی نہیں ہوتی, بس اپنے یہاں ان برتنوں کا استعمال کرتے ہیں. اسی طرح مدت ہو جاتی ہے, جب خود منگاتے ہیں تب ملتے ہیں. اور میرے گھر میں سستی ہوتی ہے حالانکہ شریعت نے اس میں اتنی احتیاط کی ہے کہ فقہاء کرام لکھتے ہیں کہ اگر کوئی کھانا بھیجے تو اس برتن میں کھانا حرام ہے, اپنے برتن میں الٹ لو پھر کھاؤ. ہر ایک صورت میں جائز ہے کہ وہ کھانا ایسا ہو جو برتن بدلنے سے خراب ہو جائے. سویٹ ڈش ہے یا کوئی ایسی چیز ہے جس کے اوپر مسالہ چھڑکا ہوا, اب اگر اس کو نکالتے ہیں تو ملیا میٹ ہو جاتا ہے. جیسے ہمارے حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں کسی نے ہتھیار پیش کیا میٹھا, تو حضرت نے اس کو تقسیم کروانا چاہا مختلف جگہ میں. تو ایک صاحب ہیں تو ان کا اسٹائلش آدمی ہے, انہوں نے خاص دیہاتی اسٹائل میں جو ہے اس کو چھاوڑے کی طرح ایسا ملیا میٹ کیا کہ حضرت کی بالکل جی خراب ہو گئی. ایسا نہ ہو, اگر ایسا برتن ہے جس میں جیسے جما کے بھیجتے ہیں سویٹ ڈش ہے تو اس کو پھر بس جلدی یہ بھی نہیں کیوں رکھا ہی ہے جلدی سے استعمال کر کے. برتن مقصد یہ ہے کہ جس چیز ہے اس کو جلدی واپس مل جائے, اس کا بھیجا استعمال کر. اب کیا نارا مار کے انہوں نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کے انہوں نے پھاوا چلایا. ہاں ایک صورت میں جائز ہے کہ وہ کھانا ایسا ہو جو برتن بدلنے سے خراب ہو جاتا ہے, جیسے فیرنی کلفی وغیرہ, یا اس کا لطف جاتا رہتا ہے. تو اگر ایسا کھانا ہو تب اس برتن میں کھانا جائز ہے ورنہ نہیں. بھیجنے والے کو بھی اتنی سمجھ ہوگی کہ بھائی یہ اگر نکالے گا تو اس میں ایک طرح سے اس کی اجازت بھی ہے. ہاں اگر مالک استعمال کرنے کی اجازت دے دیں تو جائز, مگر بہتر یہی ہے. ہم نے اپنے حضرت کا عمل دیکھا کہ جو لوگ بھی کھانا وغیرہ لاتے تھے اسی وقت اس کو خالی کر کے دھلوا کر دیتے تھے, یہ نہیں کہ سنوا برتن واپس دے دیا بلکہ اس کو فوراً دھلوا دیتے، کسی کا بھی برتن ہو اس کو فوراً دھلوا دیتے اور دھو کر پھر اس کو واپس دے دیتے. فقہا کے قول کی دلیل یہ حدیث ہے. اچھا اس میں ایک اور بات ہے کہ یہ جو ہے جو آدمی لے کر آئے کھانا تو اس کو چاہیے کہ وہ خود بھی لے جایا کرے برتن، تاکہ جو لینے والا ہے اس کو اس کے سنبھالنے کا بار بھی نہ ہو. جیسے اپنے کسی بڑے کے پاس لے کے جا رہے ہیں تو اس کے لیے ادب ہے کہ برتن کی واپسی کا بھی خود ہی اہتمام کرے تاکہ اس پر بار نہ ہو. تو کہاں سے قول کی دلیل یہ حدیث ہے. الا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفس من، خبردار ہو جاؤ کسی مسلمان کا مال اس کی دلی رضامندی کے بغیر حلال نہیں. کھانا بھیجنے والوں کو ان برتنوں کا استعمال ناگوار ہوتا ہے، اور جب کھانا ایسا ہو کہ برتن بدلنے سے خراب ہو جاتا ہو یا اس کا لطف جاتا رہے تو وہاں جلالتن مالک کی طرف سے اسی برتن میں کھانے کی اجازت ہوتی. بس وہ کہا کہ کلام کا خلاصہ یہی ہوا کہ قرائن یعنی اندازے سے جہاں اجازت ہو تو جائز ہے، اور اگر قرائن سے اجازت نہ ہو تو جائز نہیں. اب یہ قرائن جو ہے یہ بالکل اخلاص کے ساتھ ہونا چاہیے، یہ نہ ہو کہ اپنے لیے قرائن دوسرے بنا لیں. دوسرے کی ملک میں بلا اجازت کے تصرف کرنے سے آدمی گناہگار ہوتا ہے. اگر وہ چیز ضائع ہو جائے تو ضامن ہوتا ہے، یعنی اس کا تاوان دینا لازم. ایک خرابی یہ ہے کہ قرض لے کر ادا نہیں کرتی، قرض ادا کرنے کی بالکل عادت ہی نہیں، اس لیے ان کا اعتبار نہیں رہا. اب حالت یہ ہو گئی کہ ہر ایک سے قرض مانگتے ہیں اور کوئی دیتا نہیں، حالانکہ قرض دینے کا بڑا ثواب ہے. چنانچہ حدیث پاک میں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے جنت کے دروازے پر لکھا دیکھا کہ صدقہ دینے سے 10 نیکیاں ملتی ہیں اور قرض دینے سے 18. آپ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے وجہ پوچھی تو انہوں نے فرمایا کہ قرض وہی مانگتا ہے جسے سخت ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ اسے پھر واپس کرنا پڑتا ہے بخلاف صدقے. تو قرض دینے کا اتنا بڑا ثواب ہے، مگر یا کوئی چیز ادھار دینا وہ بھی اسی میں شامل ہے، مگر جب کوئی لے کر ادا ہی نہ کرے تو پھر کون دے. حالت یہ ہو گئی ہے کہ قرض دے کر وصول نہیں ہوتا، حتیٰ کہ قرض دار سامنے آنا تک چھوڑ دیتے ہیں، اور بعض لوگ کوئی سامان خرید کر 1-2 روپیہ ادھار کر کے پھر دینے کا نام نہیں لیتے، اور معمولی رقم 1-2 روپیہ ہونے کی وجہ سے دینے کی ضرورت ہی نہیں سمجھتے، اور وصول کرنے والے کو مانگتے ہوئے بھی شرم معلوم ہوتی ہے. لیکن قیامت کا معاملہ بہت نازک ہے، 3 پیسے بھی جس کے ذمے رہ جائیں اس کی 700 مقبول نمازیں چھین کر حق والے کو دلوا دی جائیں گی. یہ کس قدر خوف کی بات ہے، ساری عمر نماز پڑھی اور قیامت میں چھین لی گئی. یہ نتیجہ ہوگا کہ آخرت بھی برباد اور کی کرائی عبادت بھی اپنے پاس نہ رہی. جہاں پر جو ہے بعض جگہ ایسی چیزوں کی ایسی قیمت لکھی ہوتی ہے کہ وہ اکثر ایسا لکھتے ہیں کہ 799 روپیہ یا 795 روپیہ. اب 800 روپے دیے تو 5 روپے لینے کی زحمت نہیں کرتے، ان سے کہہ کر لے لینا چاہیے، اور یا پھر ان کو اپنی زبان سے کہہ دے کہ ہم نے تمہیں یہ 5 روپیہ معاف کیا، تب تو جب ان کے لیے جائے گی، ورنہ وہ 5 روپیہ ان کو قیامت کے لیے کروا دے گا. اس نیت سے کہ یہ ہمارا مومن بھائی ہے، یہ گناہ گار نہ ہو، اس نیت سے اس سے پیسے مانگ لینا چاہیے کہ بھائی 5 روپے واپس دے دو، چاہے وہ بڑی دکان ہو چاہے چھوٹی دکان ہو، اس معاملے میں شرم نہ کرے. بعض دیندار عورتوں کی کوتاہی، ریل کے سفر میں اکثر عورتیں بعض مرد کی اس قدر سامان لے جاتے ہیں جو حد سے زیادہ ہوتا ہے، اور نہ اس کا محصول دیتے ہیں نہ وزن کراتے ہیں نہ رسید کٹاتے ہیں، اور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ خود تو تیسرے درجے کا ٹکٹ لیا لیکن اتفاق سے درمیانے درجے میں کوئی دوست بیٹھا ہے تو اس کے پاس جا کر بیٹھ گئے اور 2-3 اسٹیشن تک اس پر بیٹھے چلے گئے، یا ٹکٹ لیا 2-3 اسٹیشن کا اور چلے گئے بہت دور تک. ان سب صورتوں میں یہ شخص ریلوے محکمے کا قرضدار رہتا ہے اور قیامت کے دن ان سے وصول کیا جائے گا. اگر کبھی ایسی غلطی ہو گئی تو اس کے ادا کرنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ حساب کر کے جس قدر ریلوے کی قیمت اپنے دن میں نکلے اس قیمت کا ایک ٹکٹ خرید کر اس سے کام نہ لے، اس سے محکمے کا روپیہ بھی ادا ہو جائے گا اور اس شخص پر کوئی الزام بھی نہ آئے گا. اور بھی طریقہ ہو سکتا ہے کہ بعض محکمے ایسے ہیں جیسے ایسا واقع ہوا کسی ناسمجھی میں بجلی کا استعمال کر لیا, غلط استعمال کر لیا کنڈا وغیرہ, بعد میں ان کو ہدایت ہو گئی, تو محکمے میں جا کے ویسے بھی جمع کرا سکتے ہیں یا ان سے بجلی کے مد میں وہ پتہ وہ کر لیتے ہیں, اس کا کوئی واؤچر بنا کے جمع کر لیتے ہیں. اور اسی طرح حضرت جو فرما رہے ہیں کہ جیسے اکثر اب تو ریل کے بجائے اس کا سفر ہوتا ہے ہوائی جہاز کا, اس میں اکثر لوگ کوشش کرتے ہیں کہ ہم کسی طرح سے صبح چھپ ہو کے زیادہ وزن لے جائیں بچہ ہے ہمارا, تو ایک تو یہ ہوتا ہے کہ اس میں جو وہاں سپروائزر ہوتا ہے اس کو اختیار ہوتا ہے کچھ وزن چھوڑنے, اگر اس نے اپنے اختیار کے استعمال سے اس کو چھوڑ دیا تو وہ تو ٹھیک ہے, لیکن اس سے زیادہ چھپا چھپو کے لے جانا وہ یہ جائز نہیں. اسی طرح جو حضرت نے فرما دیا کہ ایک جیسے اکانومی کلاس ہوتی ہے آج کل اکانومی کا ٹکٹ لیا اور جا کے فرسٹ کلاس میں بیٹھ گئے, دیکھو سیٹیں خالی ہیں بیٹھنے, یہ سب نہ جائز. ایک بتائی عورتوں میں یہ ہے کہ ان میں پردے کا اہتمام کم ہے, اپنے عزیزوں رشتہ داروں میں جو نامحرم ہیں یعنی جن سے رشتہ ہمیشہ کے لیے حرام نہیں ان کے سامنے بے تکلف آتی ہے, ماموں زاد چچا زاد خالہ زاد بھائیوں سے بالکل پردہ نہیں کرتی اور غضب یہ کہ ان کے سامنے بناؤ سنگار کر کے بھی آتی, پھر بدن چھپانے کا ذرا بھی اہتمام نہیں کرتی, گلا اور سر کھلا ہوا ہے اور ان کے سامنے آ جاتی ہے, اور اگر کسی کا بدن ڈھکا ہوا بھی ہو تو کپڑے ایسے باریک ہوتے ہیں جن میں سارا بدن جھلکتا ہے, حالانکہ باریک کپڑے پہن کر محارم کے سامنے آنا بھی جائز نہیں, محرم لوگوں کے سامنے بھی باریک کپڑا جس سے بدن جھلکنے کا امکان ہو, خال کی رنگت نظر آتی ہے اس میں تو نماز بھی نہیں ہوتی ایسے کپڑوں میں, کیونکہ محارم یعنی جن سے رشتہ کرنا حرام ہے یعنی جیسے بھائی وغیرہ ان سے پیٹ اور کمر اور پہلو اور پسلیوں کا چھپانا بھی فرض ہے, پر ایسا باریک کرتا پہن کر محارم مثلا بھائی چچا وغیرہ ان کے سامنے آنا بھی جائز نہیں, اور یہ حیا کے بھی خلاف ہے, اگر سوچے تو کتنی بے حیائی کی بات ہے, جس سے پیٹ یا کمر یا پہلو یا پسلیاں ظاہر ہو یا ان کا کوئی حصہ نظر آتا ہو, شریعت نے تو محارم کے سامنے آنے میں بھی اتنی قیدیں لگائی ہیں اور آج کل کی عورتیں نامحرموں کے سامنے بھی بے باکانہ آتی ہیں, گویا شریعت کا پورا مقابلہ ہے, بیوی و پردے کا اہتمام کرو اور نامحرم رشتے داروں کے سامنے قطعاً نہ آؤ اور محرم کے سامنے احتیاط سے آؤ. اس میں جیٹھ دیور بھی شامل ہیں, جیٹھ دیور سے بھی سب پردہ ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی صحابیہ نے عرض کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے شوہر کے بھائی سے پردہ کروں, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شوہر کا بھائی تو موت ہے, موت یعنی اس سے پردے کے معاملے میں اتنا ڈرو جیسا موت سے ڈرتی ہیں, اس کی حدود و قیود ہیں, جیسے اگر ایک گھر میں رہتے ہیں تو اس کی حد کو معلوم کر لینا چاہیے کہ ہم کس طرح گھر میں رہیں, گھر بعض اوقات چھوٹا ہوتا ہے اس میں پردہ مشکل ہوتا ہے, لیکن مشکل تو ہوتی ہے, مشکل اٹھانے سے تو پھر راحت ملے, شروع میں مشکل اٹھائیں گے اسی کے لیے اللہ نے جنت بنائی ہے, پھر تو ہمارے لیے تھوڑی سی مشکل اٹھا لو, اور حقیقت میں مشکل بھی نہیں ہوتی, اب میں اس کو مشکل بنایا ہوا ہوتا, مشکل سمجھا ہوا ہوتا, عادتیں خراب ہوئی ہوئی ہوتی ہیں اس لیے پردہ کرنا مشکل معلوم ہوتا ہے, ورنہ حقیقت میں شریعت تو آسانی ہی آسانی. عورتوں کی نایت اتفاقی شدید تو نہیں ہوتی مگر مزید ہوتی ہیں, لمبی ہوتی ہیں, ان میں آپس میں کشیدگی ہوتی ہے, زمانہ دراز تک اس کا سلسلہ چلتا ہے, میز ان میں ایک بری عادت ایسی ہے کہ جب کسی بات پر لڑائی ہوگی تو پہلے مردے اکھیڑے جاتے ہیں, پرانے پرانی باتوں کو لا کے باقاعدہ جھگڑے کی بلڈنگ بنائی جاتی ہے, مردوں میں یہ مرض کم ہے مگر عورتیں جن باتوں کی صفائی کر چکی ہیں دوبارہ لڑائی کے موقع پر پہلی باتوں کو پھر دہراتی ہے, جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس وقت کا معاملہ اگرچہ ہلکا بھی ہو تو پہلی باتوں کی یاد دہانی سے سنگین ہو جاتا ہے, خصوصاً جبکہ یاد دہانی بھی دل خراش الفاظ سے ہو جس میں عورتوں کو خاص ملکہ حاصل ہے, یہ تان کے موقع پر اپنے احسان کو بھی ایسے عنوان سے جتلاتی ہے کہ دوسرے کا کلیجہ پاٹ پاٹ ہو جائے. مردوں کے مزاج میں حرارت ہوتی ہے, اس واسطے ان کی ناراضگی کا اثر مارنے پیٹنے چلانے وغیرہ کی صورت میں ظاہر ہو جاتا ہے. اور عورتوں کی فطرت میں حیا اور برودت یعنی ٹھنڈک رکھی گئی ہے, اسی واسطے اس ناراضگی کا اثر ظاہر ہوتا ہے ہو جاتا ہے. ورنہ در حقیقت اس ناراضی میں عورتیں مردوں سے کچھ کم نہیں بلکہ زیادہ ہیں. ان کو ایسے موقع پر بھی غصہ آ جاتا ہے جہاں مردوں کو نہیں آتا, کیونکہ ان کی عقل میں نقصان ہے تو ان کے غصے کے مواقع بھی زیادہ ہیں. اس کے علاوہ چیخنے چلانے کی نسبت میٹھا غصہ دیرپا ہوتا ہے, اور چیخنے چلانے والوں کا غصہ ابال کی طرح سے ٹپ پٹ کر دب جاتا ہے, اور میٹھا غصہ دل کے اندر جمع رہتا ہے. اس کو کینہ کہتے ہیں. کینہ کا منشا غصہ ہے. سو ایک عیب تو وہ غصہ تھا اور دوسرا عیب یہ کینہ ہے. تو میٹھے غصے میں دو عیب ہیں, یعنی دل کے اندر اس کو پال رہے ہیں, دلی دل کے اندر, اور بدلہ لینے کا کوئی موقع تلاش کر رہے ہیں, اس کو کینہ کہتے ہیں. اور کینہ میں ایک عیب اور ہے کہ جب غصہ نکلا نہیں تو اس کا خمار دل میں بھرا رہتا ہے, اور بات بہانا اور رنجیدگیاں پیدا ہوتی چلی جاتی. تو کینہ صرف ایک گناہ نہیں ہے بلکہ بہت سے گناہوں کی جڑ ہے, اور کینہ میٹھے غصے میں ہوتا ہے, اور میٹھا غصہ عورتوں میں زیادہ ہوتا ہے. تو عورتوں کا غصہ ہزاروں گناہوں کا سبب ہے, مردوں کا غصہ ایسا نہیں ہے. مردوں کا غصہ جوشیلا اور عورتوں کا غصہ میٹھا ہے. عورتیں غیبت کرتی ہیں, خود بھی حکایت شکایت کرتی ہیں اور دوسروں سے بھی سنتی ہیں, اور اس کی جستجو میں رہتی ہیں. کوئی عورت باہر سے آئی اور پوچھنا شروع کیا کہ غلام اس کو کیا کہتی تھی, گویا منتظر ہی تھی. آنے والی نے کچھ کہہ دیا کہ یوں یوں کہتی تھی, بس پھر تو پل باندھ لیا. خوب سمجھ لو کہ اس غیبت سے نا اتفاقی ہو جاتی ہے, آپس میں عداوت قائم ہو جاتی ہے. اس کے علاوہ غیبت کرنا اور اس کا سننا خود بڑا گناہ ہے. کلام اللہ میں اس کی بڑی مذمت آئی ہے. کبھی عورتوں کی لڑائی کا فساد شدید بھی ہو جاتا ہے کہ بعض دفعہ یہ اپنے آپس میں تکرار کو مردوں سے بیان کر دیتی ہیں کہ فلانی نے مجھے یوں کہا تھا اور تجھے یوں کہا تھا. مردوں میں حرارت ہوتی ہے, ان پر زیادہ اثر ہوتا ہے. پھر یہ بات ہی تک نہیں رہتے بلکہ ہاتھ سے بھی بدلہ لے لیتے ہیں, جس کی وجہ سے قتل و خون تک ہو جاتے ہیں. عورتوں کی عادت ہوتی ہے کہ ایک ذرا سا بہانہ مل جائے اس کو مدتوں تک نہ بھولیں گی, اور اس کی شاخ میں شاخ نکالتی چلی جائیں گی. ان کا کینہ کسی طرح نکلتا ہی نہیں. کوئی گھر ایسا نہیں جس کی عورتیں اس میں مبتلا نہ ہو. ماں بیٹی آپس میں لڑتی ہیں, ساس بہو آپس میں لڑتی ہیں, دیورانی جیٹھانی تو پیدا ہی شاید اسی لیے ہوئی ہے. اور دیکھا جائے تو ان لڑائیوں کی بنیاد صرف اوہام پرستی ہے کہ کسی کے بارے میں کچھ شبہ ہوا اس پر حکم لگا کر لڑائی شروع کر دی. اکثر یہ میں بیان بھی کرتا رہتا ہوں الحمدللہ, کہ شیطان اسٹور میں لگا رہتا ہے کہ خاندان میں بدگمانی پیدا کر کے آپس میں لڑائی کروا دیں, اور لڑائی کرانا اس کا محبوب مشغلہ ہے. جب لڑائی کروا دیتا ہے تو دور سے کھڑا تالیاں بجاتا ہے, کیسا ہم نے بیوقوف بنایا, کیسا جھگڑا ڈالا ہے. دوسری نے جب کوئی لڑائی دیکھی تو شبہ کی اور گنجائش ہے. ادھر سے زیر بھر لڑائی تھی, ادھر سے پانچ زیر بھر ہونا کچھ بات ہی نہیں. اور جب اصل بات کی تحقیق کی جائے تو بات کیا نکلتی ہے کہ فلانی نے کہا تھا کہ وہ بیوی تمہاری شکایت کر رہی تھی. سننے والی کہتی ہے کہ میری جلاہی یہ نقل کرنے والی عورت پڑوسن بہت ایماندار ہے, بے سنے اس نے کبھی نہیں کہا ہوگا. گھروں میں ہمیشہ لڑائی ایسی ہی باتوں پر ہوتی ہے. کسی خدا کی بندی کو یہ توفیق نہیں ہوتی کہ جب شکایت سنے تو اس بیچ کے واسطے کو قطع کر کے خود اس شکایت کرنے والے سے پوچھ لیں کہ تم نے میری شکایت کی. یہ کتنا آسان نسخہ ہے کہ بجائے اس کے کہ ادھر ادھر بھی وہ جل بن رہے ہیں, ادھر بھی جل بن رہے ہیں, لیکن آپ اس میں تحقیق نہیں کرتے کہ بھائی یہاں سے کیا بات ہے, کیوں آپ نے جو ہے مجھ سے آپ کو کیا شکایت ہے, تو اس بات صاف ہو جائے گی. اگر غلطی ہے تو معافی مانگ لیں. مضمون طریقہ بھی یہی ہے کہ اگر کسی سے کچھ شکایت دل میں ہو تو اس شخص سے ظاہر کر دے کہ تمہاری طرف سے میرے دل میں یہ شکایت ہے, اس شخص سے اس کا جواب مل جائے گا.
اور اگر وہ شکایت غلط تھی تو بالکل ہی تدبیہ ہو جائے گا. اکثر ایسا ہی ہوتا ہے کہ بدگمانی ڈالتا ہے شیطان, سامنے والے نے کوئی نیک کام ہی کیا ہوتا ہے, خیر خواہی کی وجہ سے کیا ہوتا ہے, اور بدگمانی کی وجہ سے ہم کو وہ برا معلوم ہوتا ہے کہ اس نے ہماری بدخواہی کی. اکثر حالات میں ایسا ہی ہوتا ہے. اور سنی سنائی باتوں پر اعتبار کر لینا اور اس پر کوئی حکم لگا دینا بالکل شریعت کے خلاف اور جہالت ہے. اسی موقع کے لیے قرآن شریف میں موجود ہے اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم, بدگمانیوں سے بچو, بے شک بہت سی بدگمانیاں گناہ ہوتی ہیں. اور ارشاد ہے ایاکم والظن فان الظن کذب الحدیث, یعنی بدگمانی سے اپنے آپ کو بچاؤ کیونکہ بدگمانی بدترین جھوٹ ہے. ہم نے تو تجربے سے دیکھا, تمام عمر دیکھا کہ سنی ہوئی بات شاید ہی کبھی سچی نکلتی ہو. ایک شخص کا قول ہے کہ ایسے واقعے, ایک حدیث پاک اور بھی ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ ایک آدمی کے لیے پکا جھوٹا ہونے کے لیے کافی ہے کہ کسی بات کو تو سنے اور بغیر تصدیق کے آگے بڑھائے. جیسے اکثر یہ جو لوگ اخبار زیادہ پڑھتے ہیں اور میڈیا کو بہت دیکھتے رہتے ہیں نیٹ ویٹ, تو وہ ایسے پریشان ہی رہتے ہیں اور وہ باتیں آگے پھیلاتے ہیں. خبر ہوتی ہے دو قتل کی تو پہنچتے پہنچتے 10-20 تک آرام سے پہنچ جاتی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی زبان کی اور دل کی حفاظت کی توفیق نصیب کرنا. ایک شخص کا قول ہے کہ ایسے واقعات کی روایتیں کہ جن سے راوی کا کچھ ذاتی تعلق بھی نہ ہو اور راوی بھی ایسا ہو کہ جھوٹ کا عادی نہ ہو, تب بھی جب کبھی دیکھا گیا اور تحقیق کی گئی تو تمام باتوں میں چوتھائی بات بھی سچ نہیں نکلی, اور ان باتوں کی روایت کا تو پوچھنا ہی کیا جن میں راوی کی ذاتی غرض شامل ہو. خانہ جنگیاں, گھریلو لڑائیاں جہاں کہیں ہیں وہ سب انہی بھنگنوں, تمہاروں وغیرہ کی روایتوں کی بنا پر ہیں. کہ اصلیت کچھ بھی نہیں ہوتی, کچھ حاشیے اس پر روایت کرنے والی لگاتی ہیں. اس سے یہ خیال پیدا ہو جاتا ہے کہ فلانی ہماری مخالف ہے. بس اس خیال اور وہم سے کچھ حاشیے یہ کام بازے گھروں میں ماسیاں بھی کرتی ہیں, صفائی والیاں کام والی آتی ہیں, ادھر کی ادھر لگانا, وہاں کے قصے سنانا, وہ کیسے کرتی ہے, وہ ویسے کرتی ہے, ادھر کی ادھر ادھر کی ادھر. اس لیے جب یہ کام والے لوگ آیا کریں تو اپنی کھانے کی چیزوں کو بھی چھپا لو. نیت یہ کرو کہ بھائی یہ غریب لوگ ہوتے ہیں, ان کے سامنے آئے گا ان کو دکھ ہوگا, تو اس کو چھپا لو, کھانا پینے کو چھپاؤ, زیورات کو چھپاؤ, نمکی کو چھپاؤ, اور آپس میں بات چیت بھی احتیاط سے کرو. کیونکہ ہم آپس میں بات کر رہے ہیں, ان لوگوں کے کان لگے ہوئے ہوتے ہیں کہ کیا بات کر رہے ہیں, اور نہ بھی لگے ہوئے ہوں تو آپ سے آپ جب بات کر رہے ہیں تو ان کو سب سنائی دیتا ہے کہ کیا بات ہوگی, کیا معاملات ہو رہے ہیں. اب ادھر کے معاملات ادھر پہنچانا کوئی مشکل کام ہی نہیں. چلو, بس پھر ان شاء اللہ آئندہ اس کو مکمل کریں. اللہم صل علی, الحمد للہ رب العالمین, والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین, رحمت للعالمین, خاتم النبیین, شفیع المرسلین, صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہم انی اسألک بان لک الحمد, لا الہ الا انت المنان, بدیع السماوات والارض, ذا الجلال والاکرام, یا حی یا قیوم, یا اللہ جو کچھ عرض کر دیا اپنے فضل سے قبول فرما لیجیے. اے اللہ ہمارے یہاں بیٹھنے کو قبول فرما لیجیے. اے اللہ اپنی محبت کے کھاتے میں رجسٹر فرما دیجیے. اے اللہ اپنے کرم سے رجسٹر فرما لیجیے. اے اللہ ہم سب کی اصلاح احوال فرما لیجیے, مردوں کی بھی, خواتین کی بھی, ہمارے بچوں کی بھی. اے اللہ سب گھر والوں کی, سب دوستوں کی, ان کے گھر والوں کی اللہ اصلاح کامل فرما دیجیے. اے اللہ ہم تو عاجز ہیں, اے اللہ ہم تو کمزور ہیں, اے اللہ ہم تو بے سمجھ ہیں, اللہ اپنی ناہلیت پر شرمندہ ہے. اے اللہ اے قادر مطلق, اے ارحم الراحمین, اپنے کرم سے ہم سب کی اصلاح کامل فرما دیجیے. میری بھی اصلاح کامل فرما دیجیے, میرے گھر والوں کی بھی اصلاح کامل فرما دیجیے. اے اللہ میرے دوستوں اور ان کے گھر والوں کی, یہاں آنے والوں کی, میری آواز سننے والوں کی, اے اللہ جو نہیں بھی سن رہے, اللہ تمام مسلمانوں کی اصلاح احوال فرما دیجیے, اصلاح کامل فرما دیجیے. اے اللہ ہم سب کو, ہم سب کے رضائل کو دور فرما کر اخلاق حمیدہ سے ہم سب کو سنوار دیجیے. اے اللہ ہماری زندگیوں کو سنوار دیجیے, اسلام کے مطابق ڈھال دیجیے, شریعت کے مطابق ڈھال دیجیے. اے اللہ بنے سمرے, آپ کی خدمت میں ہم حاضر ہوں, صاف ستھرے ہو کر حاضر ہوں، گندے سندے عیبوں سے بھرے نہ حاضر ہوں۔ اے اللہ ہماری عبادتوں کو اپنے فضل سے قبول فرما دیجیے، اے اللہ جو کمی کوتاہی ہے اس کو دور فرما دیجیے، معاف فرما دیجیے۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے، گناہوں سے بچنے کی توفیق نصیب فرما دیجیے۔ اے اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفا کامل عاجل مستقر عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ جو رشتے کے لیے پریشان ہیں اللہ ان کو نیک سوارے رشتے عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو صاحب نیک اولاد نیک اولاد بنا دیجیے۔ اے اللہ جن کی اولاد ہے ان کو اپنا مطیع اور فرما بردار بنا دیجیے، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجیے۔ اے اللہ ہم سب کو اپنا مطیع اور فرما بردار بنا دیجیے۔ اللہم انی اسألک حبک و حب من یحبک و العمل الذی یقربنی الی حبک۔ اللہم اجعل حبک احب الی من نفسی و اہلی و من الماء البارد۔ اللہم انا نسألک رضاک و الجنہ و نعوذ بک من سخطک و النار۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم و تب علينا انك انت التواب الرحيم۔ بحرمة سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين رحمة للعالمين صلى الله تعالى عليه وسلم وصلى الله على النبي محمد۔ بعد دیکھو یہ بھی ہے اور ایک پہلے کا بھی سامنے رکھا ہوں، واز لیتے جائیں۔ نزول تجلیات، یہ ہے سب کے پاس، آپ کے پاس تو ہوگا نا، کیوں ختم ہو گئے تھے؟ پہلے سے زیادہ لگا تھا۔ اور یہ اے اللہ سے تعلق کی قدر و قیمت، یہ ابھی پورے نہیں ہیں، آپ لے لیجیے، یہ آ گیا شبشی آپ کے پاس خود ہی، یہ لے لیا اور دیکھ لیجیے جن کے لیے
آج